الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ استدلال کیا گیا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی جانتے ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہو، تمہارے لیے ایک مدت مقرر ہے جس کے بعد ہر حال میں تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ بدی ہی حقائق ہیں، مانی ہوئی باتیں ہیں، اس دنیا کے مسلمات ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو جس پروردگار کو تمہیں اس طرح مٹی سے اٹھا کھڑا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی. اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. قرآن مجید میں یہ اسلوب خاص طور پر اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ الہ کے تعدد سے متعلق تمام تصورات کو باطل قرار دے دیا جائے. یعنی اس طرح نہیں ہے، اور نہ انسان کا مشاہدہ اور انسان کی عقل اس معاملے میں کسی تردد میں مبتلا ہوتی ہے کہ یہاں کوئی اور معبود ہے اور وہاں کوئی اور معبود ہے، زمین کسی اور کے دائرہ اختیار میں ہے اور مہ و آفتاب کسی اور کے دائرہ اختیار میں. تو فرمایا کہ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے. ویعلم ما تکسبون، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے. یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ خلوت میں کوئی کارنامہ انجام دے دو گے تو اس سے چھپا رہ جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہو اس کے لیے اسے کوئی اہتمام کرنا پڑے گا کہ کیا جانے. جو کما رہے ہو، خواہ وہ نیکی ہے خواہ وہ بدی ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے، وہ ان میں سے ہر چیز سے واقف ہے. اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے، یعنی تمہارا یہ رویہ اگر اس بھروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نسق کچھ دوسرے خداؤں کے سپرد ہے، تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے، تو یہ غلط فہمی دور کر لو. یعنی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو اس زمین پر ہوں اس لیے میرا معاملہ کچھ اور لوگوں سے ہے، آسمان کے لوگ آسمان والے کے ساتھ معاملہ کریں. ایسا نہیں ہے. کائنات اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ زمین کا نظم و نسق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، آسمان کا نظم و نسق جس کے ہاتھ میں ہے. جو کہکشانوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہی اس چھوٹے سے سیارے کا کنٹرول بھی سنبھالے ہوئے ہے. جو اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے وہی اس زمین کو وجود بخشنے والا ہے. جو اس پوری کائنات کو اپنی جنت کے لیے بنیادی مادہ بنا دینے والا ہے وہی ہے کہ جس نے یہاں زندگی پیدا کر دی ہے. یعنی تمہارا یہ رویہ کہ اس بھروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نسق کچھ دوسرے خداؤں کے سپرد ہے، تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے، تو یہ غلط فہمی دور کر لو. زمین و آسمان دونوں کا خدا ایک ہی. یعنی یہ وہ بدی حقائق ہیں جن کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے. سادہ حقائق، انہی پر اس کے سارے استدلال کی بنیاد ہے. دونوں کا خدا ایک ہی ہے اور دونوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. تمہارے کھلے اور چھپے سب احوال بھی اس کے علم میں ہیں، اور تمہارے اعمال سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. کسی میں یارہ نہیں کہ اس کے علم میں کوئی اضافہ کر سکے. متنبع ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں کسی شفاعت باطل کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ آخری بات ہے جس کے لیے یہ ساری بات اٹھائی گئی. یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو مان لیتا ہے لیکن غلط روی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تراش لیتا ہے، اور شفاعت باطل کا عقیدہ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے. یعنی ہم زمین پر جو کرتے رہیں فلاں ہمیں بخشوا لیں گے. اس کا منتہائے کمال مسیحیوں کا عقیدہ ایک کفارہ ہے. یعنی انسان چونکہ گناہ سے نکل نہیں سکتا، تو اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اپنی جان دے کر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لے. کفارہ، شفاعت باطل، یہ وہ چیزیں جن سے انسان سہارا پکڑتا اور پھر اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے، عملی طور پر انکار کر دیتا ہے. یعنی مانتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی لیکن عملی طور پر انکار کر دیتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کمائی تم کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی یہ نشانیاں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں یہ تو ہیں، جو مسلمات انسان کی عقل اب تک دریافت کر چکی ہے وہ بھی سامنے ہیں، لیکن انسان ان نشانیوں کا بھی انکار کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور نشانی دکھائی جائے تو اس سے بھی منہ موڑ لیتا ہے. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کے سچے پیغمبر نے، آخری پیغمبر نے اس قوم کو اتمام حجت کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے جس کے تحت وہ ان پر بھی اپنی حجت پوری کرے گا اور اس کو عالمی سطح پر بھی اتمام حجت کا اہتمام بنا دے گا. تو فرمایا کہ یہ خدا کی عظیم نشانی بھی آ گئی، لیکن فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ حق کی بات کہیں دور سے سنی، کہیں تاریخ میں دیکھی، کہیں لوگوں نے توجہ دلائی، وہ ان کے پاس آ گیا ہے. اور ارشاد فرمایا فصوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی کس بات کا مذاق اڑاتے رہے؟ خدا کا عذاب، وہ عذاب جو رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے اس کا مذاق، وہ عذاب جو آخرت میں پیش آنے والا ہے اس کا مذاق. تو فرمایا کہ اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہاں دو چیزوں کو واضح کیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے، فقط کذبوا بالحق، تو اس میں حق سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید، یعنی حق سے قرآن مجید مراد ہے. اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا پیغمبر آیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب لے کر آیا ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغمبر ایک ہی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو بشارت دی جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل کر دیتا ہے. اس وجہ سے پیغمبر وہ کتاب پیش کرتا ہے. اس وقت رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی ہے تو کیا صورتحال پیش آئی ہے؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ اعراض کے لیے، گریز کے لیے اب یہ بہانے تراش رہے ہیں، ان کا اب اعتراضات اور مطالبات کی صورت میں جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ تم پر اے پیغمبر، اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، فلمسوا بیدہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اعراض کا سبب چونکہ وہ نہیں جو بیان کر رہے ہیں، یعنی اعراض کا سبب دیانت دارانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جو بات بیان کر رہے ہیں، اپنے اعراض کا جو سبب پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے. یہی انسان کی کمزوری ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے. کیا مطالبہ؟ یعنی یہ کیا کتاب ہوئی؟ آپ پر نازل ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب آ جاتی ہے. جبریل امین آپ سے ملتے ہیں، ہمیں تو آپ آسمان سے اتری ہوئی کتاب دکھائیے، کاغذ پر لکھی ہوئی، ہم اس کو چھو کر دیکھیں، وہ آسمان سے آئی ہے، پھر ہم مان بھی لیں گے. تو فرمایا کہ یہ مطالبہ اگر پورا بھی کر دیا جائے تو اسی طرح کی باتیں کریں گے. یعنی یہ مطالبہ پورا کرو گے، ایک دوسرا لے آئیں گے، اس اعتراض کا جواب دو گے، ایک دوسرا اعتراض پیش کر دیں گے. کیونکہ وہ رویہ نہیں ہے کہ جو بات سمجھنے والوں کا ہوتا ہے، جو دیانتداری سے کسی چیز کے بارے میں اشکال محسوس کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں، اپنے उसके बारे में कोई चीज उनके दिल में पैदा होती थी तो उसको सामने रखते थे। सवाल करना, एतराज करना, बात पूछना अगर दयानतदाराना हो तो इससे इल्म के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जिस वक्त इंसान बहानाबाजी पर उतर आए तो फिर ये रवैये सामने आते हैं। मैंने लिखा है, याद रहे कि उसी तरह के मुतालबे का जवाब है जो अहले किताब की जुबान से सूरह निसा की आयत 153 में नकल हो चुका है। यानी वहां सूरह निसा में यह बताया गया है कि अहले किताब ने भी यही कहा कि हमें तो आसमान से बराए रास्त कोई किताब उतरती हुई दिखाई है, उसके बाद हम इसको मान लेंगे। उस पर भी कुरान मजीद ने यही तबसरा किया कि इससे पहले भी किताबें नाजिल होती रही, ये तो जानते हैं कि किस तरह नाजिल होती रही है, कि अल्लाह ताला ने ये तरीका इख्तियार किया था। और ये हकीकत है कि उन किताबों को पाकर भी इन्होंने जो रवैये इख्तियार किए थे वो भी कोई ऐसे रवैये नहीं थे कि जिसको आज ये फख्र के साथ पेश करें। ये पहले भी अल्लाह की बात से, अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की किताबों से, अल्लाह के अहकाम से इसी तरह एराज़ करते रहे हैं, अब भी उसी तरह एराज़ कर रहे हैं। तो वहाँ भी ये मुतालबा अहले किताब के हवाले से नकल हुआ है और यहाँ पर कुरैश मक्का के हवाले से या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के हवाले से नकल हुआ है, जिनको सबसे पहले दावत दी, जिन में आप मबूस हुए, जिनके लिए गोया आप खुदा की अदालत बनकर आए। तो इरशाद फरमाया कि ये उसके बाद भी यही कहते कि ये तो कोई जादू है जो हम पर कर दिया गया, खुला हुआ जादू। यानी हमें ये महसूस हो रहा है कि किताब आसमान से आई है, हम इसके औराक को छू कर देख रहे हैं, ये हकीकत में वो चीज़ नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। वकालू लौला उन्ज़िला इलैहि मलक, कहते हैं कि इस नबी पर अलानिया कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। यानी फरिश्ता इनके पास आता है, इन्हीं के पास बैठता है, इन्हीं पर वही करता है, ना हमने देखा ना हमने उनसे मुलाकात की, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि फरिश्ता अलानिया आसमान से उतरता हुआ नजर आता, वो आके इनके साथ मुकालमा करता, हम भी देख लेते, उसके बाद ये सारी बहस खत्म हो जाती। इरशाद फरमाया वलौ अनज़लना मलकन लकुज़िय अल-अम्रु थुम्मा ला युनज़रून, ये अहमक नहीं समझते कि अगर हमने कोई फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक फैसला हो जाता। ये देखिए एक ही जुमले में किस शान के साथ उस स्कीम को वाज़े किया है। इस दुनिया में तुम्हें इल्म अक्ल और आमाल के इम्तहान के लिए भेजा गया है। अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि तुम हक के मामले में क्या रवैया इख्तियार करते हो, खुदा की तरफ से आने वाली हिदायत के बारे में क्या रवैया इख्तियार करते हो, खुदा ने जो हिदायत तुम्हारी फितरत में वदियत कर रखी है उसके मामले में क्या रवैया इख्तियार करते हो। इसके लिए ये दुनिया बर्पा की गई है। तो खुदा की इस स्कीम के लिहाज से तो ये हिजाब ऐसे ही रहना है, ये पर्दा ऐसे ही पड़ा रहना है। तुम्हें इल्म अकल की बुनियाद पर चीज़ों को समझना है। अगर हम हिजाब उठा देंगे तो उसके बाद तो फैसला हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी जब सारे हिजाबात उठ जाएंगे तो फिर इम्तहान की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। जब ये दुनिया बरपाई इस उसूल पर हुई है, ये स्कीम ही यही है कि यहाँ लोगों को आजमाया जाए, देखा जाए कि जो उनको सलाहियतें दी गई हैं, यानी इंसान कोई मामूली मखलूक नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने एक अकली वजूद बनाया है, तो फरमाया कि जो सलाहियतें दी गई हैं क्या वो उनको इस्तेमाल करता है, क्या अपनी फितरत को सही समझता है, क्या अकली मुकदमात को सही तरीके से तरतीब देता है, क्या अपना सीना हक के लिए खोलता है। तो हमने इंसान को इस इम्तहान के लिए भेजा है। अच्छा, फिर जब किसी चीज़ को समझ लेता है तो क्या उसके तकाजे पूरे करने के लिए तैयार हो जाता है, उस पर अमल के लिए कमर बस्ता हो जाता है, ये इम्तहान है। इसका मतलब ये है कि ना इन्होंने अल्लाह को समझा, ना उसकी स्कीम को समझा, ना अपने आप को समझा, और इस तरह के मुतालबे कर रहे हैं कि ऊपर से फरिश्ता अलानिया आए इसके बाद हम मानेंगे। तो फरमाया कि अगर ये हम करते सुम्मल आयुन जरूर, फिर इनको कोई मोहलत न मिलती, फिर इनको कोई मोहलत न मिलती। इस पर मैंने लिखा है उस सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है, ये सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है कि दुनिया इल्म अक्ल और इरादा और इख्तियार के लिए इम्तहान के लिए बनाई गई। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो अपने कायदे रवा रखे हुए हैं, जो जाते इस दुनिया में कार फरमाए हैं, अल्लाह की जो सुन्नत है उन्हीं में से उसकी एक सुन्नत यह है कि वो इस दुनिया में इम्तहान कर रहे हैं। इतला का कानून यहाँ चाहिए, ये दुनिया किसलिए बनाई गई है, इल्म अक्ल और इरादा और इख्तियार के इम्तहान के लिए बनाई गई है। जब पर्दे उठा दिए जाएंगे और लोग हकायक को बचश्मे सर देख लेंगे, यानी अपने सर की आंखों से हकायक को देख लेंगे, तो किसी का ईमान کی بنیاد پر لایا جائے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی ہے, غیب میں رہتے ہوئے, یعنی حقائق آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, چشمے سر نہیں دیکھے جا رہے, استنباط کی, استخراج کی ضرورت ہے, محسوس کو دیکھ کر نام محسوس تک پہنچنے کی ضرورت ہے, جو کچھ پیچھے ہے اس کو آگے کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ امتحان برپا کیا گیا ہے, اور جب یہ امتحان برپا کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ایمان موت پر ہوگا کہ جو عقل و فطرت کی بنیاد پر لایا جائے, عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر لایا جائے. انبیاء علیہ السلام بھی آ کے اسی عقل کو آواز دیں گے, اسی فطرت کے سامنے حقائق رکھیں گے جو اللہ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے. وہ یہ ظرف ہے جس کے اندر وہ اپنا پیغام آ کے ڈالیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی فطرت میں وہ چیز اپنے دائیات کے ساتھ موجود نہ ہو اور اس پر ٹھوس دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی عقل کچھ اور ہی مقدمات قائم کر کے ان کے نتائج نکالنا چاہ رہی ہو اور اس سے مختلف کوئی چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے. تو انسان کے اندر جو کچھ بدیت ہے, جو کچھ اس کی فطرت بنائی گئی ہے, جیسی عقل اس کو عطا کی گئی ہے, اسی کو امتحان میں ڈالا گیا ہے, اور امتحان میں ڈال کر اس کے سامنے یہ حقائق رکھے جا رہے ہیں. یہ حقائق انفس و آفاق میں بھی موجود ہیں, یہ حقائق انسان کے سامنے اس سے پہلے بھی صالحین لاتے رہے ہیں, یہی حقائق ہے کہ جن کو اللہ کے آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں, یہی حقائق ہے جن کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ آدانیہ اتار دیا جائے یا کتاب آسمان سے نازل ہوتی ہے ہم دیکھ لیں, تو یہ مطالبے احمقانہ مطالبے ہیں, اس لیے کہ اس اسکیم کے خلاف ہے جس پر اس کی تشکیل کی گئی. تو ارشاد ہوا ہے لو جالنا ہو ملکن نہ جالنا ہو رجلا, یعنی اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو پھر فیصلہ ہو جاتا, پھر مہلت نہ ملتی. لو جالنا ہو ملکن نہ جالنا ہو رجلا, اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے. یعنی جب ہماری اسکیم یہی ہے تو اگر فرض کیجیے کہ ہم یہی فیصلہ کر لیتے کہ ہمارے پیغمبر انسانوں میں سے نہیں آئیں گے, ہم کسی فرشتے کو بھیجیں گے اور اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچا دیں گے, تو وہ فرشتہ بھی انسانی صورت ہی میں آتا, کیونکہ جو امتحان کی اسکیم ہے وہ تو کسی حال میں بھی معطل نہیں کی جا سکتی تھی. چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انسان اسے انسانوں کی شکل ہی میں دیکھ سکتے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے. یعنی فرشتہ اگر آتا تو اپنی صورت میں تو اب بھی دنیا میں موجود ہے, اب بھی اللہ کی اسکیم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں, اب بھی اس کے قوانین کی تنفیذ کر رہے ہیں. قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے, قرآن صاحب سے بھی معلوم ہوتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتے اس دنیا کے ساتھ غیر متعلق ہیں, وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے. تو انسان اگر ان کو دیکھتا تو اسی وقت دیکھتا جب کہ وہ انسانی صورت میں آ جاتے. اب وہ انسانی صورت میں آتے تو پھر کیا ہوتا, وہی صورت ہوتی جو اس وقت ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ولو جالنا ہو ملکن نہ جالنا ہو رجلا, یعنی اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اپنے ہوئے ہیں. یعنی کوئی فرق نہ پڑتا اس میں. اب یہ دیکھیے یہاں کیا کہا, ڈال دیتے, یہ اس ضابطے اور قانون کی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب یہ دنیا ایک بلا کے لیے بنی ہے تو یہاں ہدایت اور ضلالت, ہدایت اور گمراہی کے لیے یہ سارے التباس موجود ہیں. یعنی ہدایت پانی ہے تو انہی حجابات کے اندر رہ کر اپنی عقل کو استعمال کر کے پانی ہے, اور اگر کسی نے گمراہ ہونا ہے تو انہی التباسات کی وجہ سے گمراہ ہونا, صحیح استعمال کرے تو صحیح نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے, اور اگر وہ اندھا ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. یعنی جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو شبہات میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سنت الہی کا بیان ہے, اور وہ سنت الہی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں اس کا ہدایت کے معاملے میں رویہ کیا ہے. جو ہدایت میں نے اس کو اس کی فطرت میں ودیت کر کے دی تھی اس نے اس کی قدر پہچانی، جو انفس و آفاق میں اس کے لیے نشانیاں تھیں ان کو اس نے دیکھا، اگر کسی موقع پر اسے کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کیا گیا تو اس نے اس کو اس طرح سنا جس طرح کہ ایک صاحب عقل انسان کو سننا چاہیے، ایک دیانتدار انسان کو سننا چاہیے. اگر وہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شبہات سے نکالتے ہیں، اس کے لیے اپنی ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں. وہ جو بیان کیا ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اب اللہ کی راہ میں انسان جدوجہد کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کا پہلا مرحلہ اس کی بات کو جاننے کی جدوجہد ہے، میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی میرے لیے کیا ہدایت ہے، اس نے میرے لیے کیا حقائق کھولے ہیں، وہ کن چیزوں کو مجھ سے منوانا چاہتا ہے، کن چیزوں پر مجھے عمل پیرا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. جب انسان ان تمام حقائق کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، اور جب وہ گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے، جب وہ اپنی فطرت کے اندر ودیت روشنی کو بھی بجھا دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے باطن سے اٹھنے والے سوالات کو بھی دبا دینے کی کوشش کرتا ہے، جب حقائق اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کو کبھی جذبات کی نگاہ سے دیکھتا اور رد کر دیتا، کبھی خواہشات کی نظر سے دیکھتا اور رد کر دیتا، اور کبھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو شبہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے لیے شبہات ہی شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم یہ کرتے. اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلو بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی تو تاریخ کے شواہد پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان پر تفصیل ہوتی، اور جب انفس و آفاق کے دلائل ہوں تو بیچ بیچ میں یہ تنبیہ آتی چلی جاتی ہے. تو اس سورہ میں بھی یہی انداز ہے، ایک بات بیان کی، ایک دلیل کو واضح کیا. اب ظاہرہ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، آسمان سے براہ راست کتاب کیوں نہیں اتری، فرشتے کو ہم علانیہ کیوں نہیں دیکھ رہے، ان کا جواب دیا. اور پھر یہ کہا کہ جب رویہ یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ بات پر بات کی حیثیت سے غور کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. حقیقت اور طرح کی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، وہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. بات اگر پیش کی جا رہی ہے تو اس کو سنیں اور سمجھیں. ایک سچا حق کا طالب اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ متعلقہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ پیغمبر کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے سوالات کرتا ہے، وہ اپنے اشکالات سامنے رکھتا ہے، وہ ہزار پہلوؤں سے بات کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ سناتا ہے. تو اگر یہ رویہ ہے انسان کا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا، اور اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو پھر تحدید کے انداز میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. یعنی یہ نئے نہیں ہیں مذاق اڑانے والے، اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اسی طرح اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا. تو پھر ان مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ گویا تحدید ہے، توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے اپنے مخاطبین کو کہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زید بکر تمہارے سامنے آ کر اللہ کی ہدایت واضح کر رہا ہے. اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور اللہ کا رسول جب آتا ہے تو پھر مذاق اڑانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا نہیں جاتا. فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ظاہر ہے کہ مذاق کس چیز کا اڑاتے تھے؟ کہ اچھا اب یہ عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اب اور کوئی بات نہیں سوچتی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے تم پر آفت ٹوٹ پڑے گی، اس کا مذاق اڑاتے. تو فرمایا پھر وہی آفت آ گئی، جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گیا، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تاریخ گزر چکی تھی، وہ اس سے واقف تھے، خود ان کے ہاں وہ بستیاں موجود تھیں، عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں. تو فرمایا کہ پھر جاؤ زمین میں چلو پھرو دیکھو، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ وہی تاریخ کی استدلال ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر تحدید کی گئی ہے۔ اس سورہ میں تاریخی حقائق کی طرف ایسے توجہ دلائی جائے گی بار بار، اور اصل مسئلہ وہی دعوت کے اسلوب میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی اعتراضات کا جواب دیا، اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بات آگے بڑھ گئی، اور جب بات آگے بڑھی تو پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی انفس کی نشانیاں، وہی آفاق کی نشانیاں تم سے کسی اور ہی رویے کا مطالبہ کرتی، یعنی بار بار گویا توجہ دلانے کا اسلوب ہوگا۔ یہاں پر جو یہ کہا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو، تو میں نے لکھا ہے کہ یہ صرف اجمالی اشارہ ہے، یعنی وہی اس سورہ کے اسلوب کے لحاظ سے اجمالی اشارے ہی ہوں گے، اس کی تفصیل آگے سورہ آراف میں آئے گی، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہی جو استدلال ہے یا یہی جو تحدید ہے اس کی تفصیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کی داستانیں سنائیں گے، وہ واقعات تفصیل سے بیان کریں گے، ان قوموں نے کس جرائم کا ارتکاب کیا اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ کیسے ان کے لیے صادر ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں بات پہنچی تو پھر اس کے بعد وہی سب چیزیں، کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ یہ مخاطبین کے لحاظ سے استدلال ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، فرمایا کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سے پوچھو کس کا ہے، کہہ دو اللہ ہی کا ہے، یعنی یہ جواب خود ہی دیا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت پر میرا نوٹ ہے کہ سوال کے بعد مخاطب کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دینے کا یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید خطبات کی زبان میں، مکالمے کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، تو گویا ایک سوال اٹھایا، سوال کیا تھا، کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، خود ہی جواب دیا قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ کب اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، جب مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور سوال سے مقصود بھی اصلاً اس کے کسی مسلمہ کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے سے مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سوال کر کے کسی مانی ہوئی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ مخاطب ایک چیز سے واقف ہے، مانتا ہے، اس کے لوازم سے بھی واقف ہے، اس کو سوال کر کے خود ہی جواب دے کے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو، تمہیں خود بھی معلوم ہے، تمہاری عقل خود بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہہ دو اللہ ہی کا ہے، کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ رحمت لازم کر رکھی ہے کیا مطلب ہوا، یعنی صفت رحمت سے کمال درجہ متصف ہے، لہذا اپنی اس صفت کے تقاضے بھی لازمن پورے کرے گا۔ یعنی یہ جو فرمایا رحمت لازم کر رکھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو صفت رحمت ہے یہی باعث ہوئی ہے تخلیق کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو بنایا، ہمیں یہ اعلیٰ صلاحیتیں دیں، ہمارے لیے یہ دنیا تخلیق کی، ہمیں ابدی زندگی کی بشارت دی، یہ بھی اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ کمال درجہ اس رحمت سے متصف ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں رحمان ہو اور وہاں رحمان نہ ہو، اس کی رحمت یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے، یعنی وہ سراسر رحمت ہے۔ قرآن مجید کا یہی پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ جب سورہ شروع کرتا ہے، تو اس میں جو ابتدائی آیت ہے وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے، اور اس میں یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ گویا اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان سے پوچھو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہوئی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کیا خوبصورت استدلال کیا ہے. پہلے یہ فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے, تم جانتے ہو, اس حقیقت سے واقف ہو, اس لیے یہاں پر تو اب کسی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ دیکھو کہ وہ ذات باری کن صفات سے متصف ہے. اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے. رحمت ہی ہے جو تمہارے وجود کا باعث بنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے کہ تمہیں شعور دے, تمہیں خیر و شر سے آگاہ رکھے, تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ تم خیر کو بھی اختیار کر سکو, شر کو بھی اختیار کر سکو, تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ تم ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھو, اس کی بنیاد پر فیصلے کرو, اور پھر وہ تمہیں موت پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی رحمت جس طرح تمہارے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے, بالکل اسی طرح تمہاری زندگی کا, دوسری زندگی کا باعث بھی بنے گی. وہ قیامت میں تمہیں اٹھائے گا اور وہاں اٹھا کھڑے کرے گا. اس کے اوپر ایک تفصیلی نوٹ ہے, اس کو سن لیجئے. اصل الفاظ ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یعنی وہ تمہیں جمع کرے گا, اور پھر اس کے بعد آیا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ إِلَى کا صلہ یہاں استعمال ہوا ہے. ان میں إِلَى کا صلہ دلیل ہے کہ یہاں کوئی لفظ ہانکنے اور لے جانے کے معنی میں محذوف ہے. گویا پوری بات یوں ہے کہ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور قیامت کی طرف لے جائے گا. تو وہ لے جانا, ہانک لے جانا, وہاں پہنچا دینا, وہ مفہوم اس کے اندر گویا مضمر ہے, چھپا ہوا ہے. استاذ امام امین احسن اسلائی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے, قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے. یعنی یہ جو فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے, وہ تمہیں لازماً قیامت کی طرف لے جائے گا. رحمت کے تقاضے کے طور پر قیامت کو بیان کیا ہے. تو قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے. اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے. یعنی یہ جو دنیا بنائی گئی ہے, جس پہ ہم بھیجے گئے ہیں, جس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے, یہ دنیا پھر ظلم و عدوان کا گھر ہوگی. اس میں انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے, اس کے سوئے استعمال نے لوگوں کے لیے بڑی آفتیں پیدا کر دیں. اس کے بعد تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ رام کی لیلا ہے, یزنا کی تماشا گاہ ہے. اس میں انسانوں کا تماشا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں. اگر اس کائنات کے خالق کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہے معاذ اللہ, اور یہ دیکھ رہا ہے, یعنی اپنے ہاں کچھ قیدیوں کو اس نے بٹھا رکھا ہوا ہے, کچھ شیروں کو ان پر چھیڑ رکھا ہوا ہے, اور تماشا دیکھ رہا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ خالق رحمان ہے, اگر وہ رحیم ہے, تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظلم ہے, جو عدوان ہے, جو زیادتی ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو شر انسان کے لیے وجود میں آتا ہے, یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس دنیا کو اصل میں اس کے پورے تصور کے ساتھ دیکھنا ہے. یعنی اس کو جب آپ پورے تصور کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کو آخرت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا. خدا کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور موت تک یہ پوری زندگی ہے. نہیں, پوری زندگی وہ ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہو رہی ہے, اور جو ابدی ہوگی. اس پوری زندگی میں یہ 50, 60, 70 سال, 100 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم کو اس صورتحال سے دوچار ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کا, اس کائنات کے پروردگار کا, ہمارے خدا کا عدل ظہور پذیر ہوگا. اس کی رحمت نتیجہ خیز ہوگی. اس کی صفت رحمت کے نتیجے میں وہ دن آئے گا کہ جس میں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, جس میں نیکوکاروں کو جزا دی جائے گی, جس میں اخلاقی اصول روبا عمل ہوں گے, جس میں یہ ظلم, یہ عدوان, اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. تو اس پوری دنیا کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کیسا ہے. قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے. اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے. اس کے نزدیک نعوذ باللہ عدل و ظلم, نیکی اور بدی, خیر اور شر دونوں یکساں. یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہم کو یہ صلاحیت تو دی کہ ہم عدل کو الگ پہچانیں اور ظلم کو الگ پہچانیں, عدل سے محبت کریں اور ظلم سے نفرت کریں. یعنی ہمارے اندر یہ چیز تو پیدا کر دی. بہت سے جانور ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو, لیکن ہمارے اندر تو ہے. ہمارا ذاتی رویہ، ہمارا خاندانی رویہ، ہمارا معاشرتی رویہ، ہمارا سماجی رویہ، ہمارا سیاسی رویہ، عالمی سطح پر ہمارے ادارے سب اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم عدل کو الگ دیکھتے ہیں، ظلم کو الگ دیکھتے ہیں، عدل کو پسند کرتے ہیں، ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ نیکی اور بدی، ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی کی بعض چیزیں تو بالکل بدی ہیں۔ کون کہے گا کہ ملاوٹ کرنی چاہیے؟ کون کہے گا دھوکہ دینا چاہیے؟ کون کہے گا فریب دینا چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کا مال لوٹنا چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کی حق تلفی کرنی چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی کا یہ شعور بھی عالمی عالمگیر ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اسی پر ہمارا سارا نظم قائم ہے۔ یہ چیز اگر ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس کے خالق کے نزدیک جو فرق ہم محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہاں پر بدی کو بھی اسی طرح موقع دے رہا ہے، نیکی کو بھی اسی طریقے سے موقع دے رہا ہے، بلکہ بدی کو زیادہ دے رہا ہے، شر کے لیے مواقع زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور بدی کی راہ بہت کشادہ ہے، تو اس وجہ سے ادھر چلنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، ادھر چلنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہے اور پھر یہ مان لیا جائے کہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی، تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق عدل میں اور ظلم میں، نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں فرق کو نہیں مانتا، یعنی اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن چیزوں کے اندر ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں ہے۔ تو جب آپ قیامت کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ اس پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر اپنی نعمت کو ظہور پذیر کرے گا، یعنی پھر یہ امتحان کا وقفہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوری زندگی 60-70 سال کی ہے اور اس میں کچھ نتائج نکلنے ہیں، وہ امکانی نتائج ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے۔ یعنی ایک ماں یہ جانتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو مجھے بڑا عزیز ہے، بہت محبوب ہے، جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اس کو اس دنیا میں 60-70 سال گزارنے ہیں، اور وہ چونکہ اپنے تجربے و علم کی بنیاد پر اس بات سے واقف ہوتی ہے کہ اس کو کیا صورتحال پیش آنی ہے، اس نے محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں، اسے دنیا میں کمانا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، دنیا کی برہمی کے ساتھ اس کو واسطہ پڑنا ہے، وہ یہ جانتی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بچے کو کچھ مشقتوں سے گزارتی، یعنی وہ جب سونا چاہتا ہے سونے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ اٹھ کر پڑھو، اسکول بھیجتی ہے، اس کی تربیت کرنے کے لیے کچھ مشقتوں سے اس کو گزارتی ہے، یہ سب کام کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اگر بچے کی جگہ بیٹھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب پوری زندگی پر نگاہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس ماں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض پوری کر رہی ہے۔ تو بالکل اسی چیز کو اٹھائیے اور اٹھا کر پوری زندگی پر، یعنی وہ زندگی جو ابدی حیثیت سے انسان کو دی گئی ہے، انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، پیدا کیا گیا ہے خاص وقت میں، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو اس ابدی زندگی کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ظلم کیوں ہے، کیوں موقع دیا گیا ہے اس کو، اختیارات کا سوء استعمال کیوں ہے، انسان کو اختیار دے کر اسے اس طرح لوگوں پر ظلم ڈھانے کے لیے کیوں چھٹی دی گئی، کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو امتحان کا عرصہ ہے، یا اگر اس ابدی زندگی کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ماں جو 15-16 سال تک اپنے بچے کے لیے یہ مشقت گوارا کرتی ہے تاکہ اس کی باقی زندگی بہتر ہو، تو یہاں کی جو 60-70 سال کی مشقت ہے یا امتحان ہے یا ابتلا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکلنے والا ہے؟ وہ ابدی زندگی میں نکلنے والا ہے۔ ابدی کا ہم نفس بولتے ہیں، ذرا تصور کیجیے، یعنی جہاں موت اپنی موت پر جائے گی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ استاد امام نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک، اس کے نزدیک نعوذ باللہ، عدل و ظلم، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں یکساں ہیں۔ یہ ایک کھنڈرے کا کھیل اور ایک ادھیر نگری ہے، یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا۔ یہ باتیں چونکہ بلاحق باطل ہیں، رحمان و رحیم خدا کی شان کے بالکل منافی ہے کہ وہ کوئی بے غایت و بحال کا بھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بے غایت اور بے مقصد کام کرے؟ اس وجہ سے لازمی ہے کہ ایک ایسا دن وہ لائے جس میں اس کی رحمت کامل کا ظہور، یعنی یہاں جو رحمت ہے، یہاں بھی وہ رحم فرماتا ہے، یہاں بھی کرم فرماتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ رحمت کامل کا ظہور نہیں ہے، یہ امتحان کے قاعدوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ وہاں وہ مطلق طور پر کامل طور پر ظہور پذیر ہو جائے گی. پھر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے, اپنے نیک بندوں کو وہ اپنی بے پایا رحمتوں سے نوازے, اور جو بدکار و نابکار ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یہ بات ہے جو یہاں بیان کی. فرمایا کل من ما فی السماوات والارض, ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کل اللہ, کہہ دو اللہ ہی کا ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. لَیَجْمَعَنَّکُمْ اِلٰی یوم القیامت لا ریب فیہ, وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا, جس میں کوئی شبہ نہیں, جس کو ہر حال میں آ کر رہنا ہے. اور فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا. یعنی یہ ایک بدیع حقیقت ہے, یہ ایک صاف حقیقت ہے, اس میں ادنا شبہ بھی نہیں ہے. کون نہیں مانتے؟ وہی نہیں مانتے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب گھاٹے ہی میں رہیں گے. میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس مضمون کی وضاحت آگے 31 میں فرما دی ہے کہ قیامت کے دن یہ خسارے میں مبتلا لوگ کس طرح حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے, اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کس بے بسی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں. یعنی خسارے کی آگے آیت 31 میں پھر وضاحت کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ کیا صورتحال ہے جو ان لوگوں کو پیش آنے والی ہے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ استدلال, دعوت, تحدید, توجہ, تنبیہ کہ یہ اسالیب ہیں کہ جن میں قرآن مجید ایک خاص شان سے اپنی بات بیان کرتا چلا جاتا ہے. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینتوں سے پرہیز کے زیر عنوان ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی بعض روایتوں کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں پہلی روایت زیر بحث آ گئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدہ نے, یعنی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا, دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اس کو اتار دے. اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور اس میں چند چیزوں کی وضاحت کی تھی. پہلی بات یہ بتائی تھی کہ جس وقت ہمارے سامنے اس طرح اجمالی طور پر کوئی بات آتی ہے تاریخی ذخیرے کو ہر لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم اس باب کی تمام روایات کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, الگ الگ کرتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا باب وہ ہے کہ جس میں اصل چیز تصویریں نہیں ہیں, پردے پر بنی ہوئی شبیہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک منقش پردہ ہے, یعنی ایک خوبصورت چیز ہے. خوبصورتی کے لیے اس کو گھر میں لٹکا دیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس میں ظاہر ہے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, یعنی کیا ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہمیں زینت کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ کیا انسان کو زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں کیا یہ تعلیم دی گئی ہے یا اس کو محمود یا پسندیدہ قرار دے دیا ہے؟ میں نے یہ سارے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب ہم روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن مجید بالکل صریح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے, صفائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ خدا کی زینتوں کو حرام کون کر سکتا ہے. پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ زینتیں ہم نے منکروں کے لیے پیدا نہیں کی, یہ تو ہم نے اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں. تو اب قرآن مجید کی اس بات کو سامنے رکھی, سورہ اعراف میں بیان کیا ہے نا, یعنی اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. چونکہ قرآن مجید کے مقابل میں جو دین کھڑا ہے وہ اصل میں صوفیانہ مذہب ہے، اور صوفیانہ مذہب کے مقدمات بالکل الگ ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ دنیا مایا کا جال ہے، اس سے آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. یہاں اگر کچھ برتنا ہے تو بس ضرورت کی چیزوں کو برتنا ہے، اس میں زینتوں کا، جمالیاتی حس کی تسکین کا کوئی سوال نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کی پوری شدت کے ساتھ نفی کر دی، اور یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے؟ اور حرام ٹھہرایا ہی تک بات نہیں رہی، یہ کہا کہ للذین آمنوا فی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ اہل ایمان کے لیے، یعنی آخرت میں تو صرف ان کے لیے ہو جائیں گی، یہاں بھی انہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کے طفیل منکروں کو ملتی ہیں. تو گویا زینتوں کے بارے میں اپنا پورا تصور بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ ہم نے تو حرام صرف پانچ چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. تو نہ رزق کے طیبات حرام ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر گھاسی سے اپنا پیٹ بھر کر جینے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ کو کسی خوش ذائقہ چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے جو متصوفانہ یا صوفیانہ مذاہب ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن مجید نے، اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس دنیا میں دولت ہے یا یہ نعمتیں ہیں، یہ خیر ہے، ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن مجید نے جب ایک چیز واضح کر دی ہے تو کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہ میں نے سوالات اٹھا دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ معنی تو ہو نہیں سکتے. اب سوال کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی دیکھنا چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہے، کس جگہ کی ہے، کس موقع کی ہے. یعنی ان میں اصول نہیں بیان ہوتے، اصول تو بیان ہو گئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رویہ اختیار کیا، یعنی زینتوں سے پرہیز کا، فقیرانہ زندگی کا، میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کون سا موقع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی مکے میں ایک متمول تاجر کی زندگی تھی، وہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ اچھی زندگی بسر کرتے تھے، آپ کے دسترخوان کے بارے میں بھی بہت اعلیٰ باتیں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، تاریخ میں بیان ہوئی ہیں. بعد میں بھی صورتحال میں بہت تبدیلی آ گئی، لیکن یہ ایک دور ہے، یعنی آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنے کے بعد اب آپ پیغمبرانہ حیثیت سے بھی آگے بڑھ کے آپ اس پوری کی پوری قوم کے حکمران بھی بن گئے. اب آپ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے آپ نے مواخات قائم کی. ان میں سے بہت سے مہاجرین ہیں جن کو گویا ایک مہاجر کیمپ میں رکھنا ناگزیر ہو گیا ہے. وہ مہاجر کیمپ وہی مسجد نبی میں ہے، پاس ہی آپ رہتے ہیں، وہیں سے سارا نظم چلایا جا رہا ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کے ہاں آپ کے گھر میں زینتوں سے پرہیز کی زندگی بسر کی جائے گی، یعنی گویا ایک اسوہ قائم کیا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی اختیار کی، چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی، یہ جس کی تصویر اوپر آئی ہے کہ ایک پردہ بھی گوارا نہیں ہے. اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لیے، یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہوں ان کے لیے یہ اسوہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا کہ رفاہیت کے زمانے میں، یعنی اگر قوم میں خوشحالی ہے، وہ یہ ایمرجنسی نہیں ہے، صورتحال اچھی ہے، تو داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممرد من قواریر تعمیر کرے، یعنی جیسے انہوں نے شیشے کے محل بنائے جن میں ملکہ بلقیس بھی دیہاتی ہو کر رہ گئی، بے شک تعمیر کرے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جئیں. مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیے جائیں جن کے غربا اپنے بچوں کی تعلیم، علاج معالجے اور دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہوں، تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہونی چاہیے. یہ اسوہ قائم کیا. خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لیے یہی منہاج نبوت ہے، اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہاج نبوت، یعنی خدا کے پیغمبر اگر اس طرح کے حالات میں ذمہ داری سنبھالیں تو حکومت کرنے کا ان کا منہاج، ان کا طریقہ کیا ہوگا، یہ منہاج نبوت اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا. اور خلفائے راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت علی منہاج النبوۃ کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اسی کی پیروی کی، وہ اسی تشویش پہ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور بہت سے حالات پیش ہوئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھا. یہ کہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں جا کر حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں جو اسوہ بیان ہوا ہے وہ کن کے لیے ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کیوں اختیار کی؟ روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں جب رکھ کر نہیں دیکھا گیا تو بعض مطلق تصورات ان سے برآمد کر لیے گئے، جہاں کہ جہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پیرلل دین کی صورت اختیار کر گئی. یعنی قرآن مجید اور تعلیم دے رہا ہے، اور مقاصد بیان کر رہا ہے. قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جدوجہد کیجئے، دولت کمائیے، خیر سمیٹیے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کیجئے. انسان کو صرف ضرورتوں تک محدود نہیں رہنا ہوتا، اس کو اللہ نے حصے جمالیات دی ہے، وہ زینتیں بھی اختیار کرے گا، چیزوں کو بنائے گا بھی، سنوارے گا بھی. زینتوں کے مختلف پہلو ہیں، وہ آواز کی بھی زینت ہے، وہ گھروں کی بھی زینت ہے، وہ شہروں کی بھی زینت ہے، عمارتیں بھی بنیں گی، عظیم الشان عمارتیں وجود میں آئیں گی، سب ہوگا. لیکن یہ غریبوں کی صورتحال کی خرابی کی قیمت پر نہیں ہوگا. اور جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بہرحال ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جیسی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی مہاجرین کی وجہ سے، تو پھر حکمرانوں کا، ذمہ دار لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور انہیں کس حد تک فقیرانہ زندگی اختیار کر لینی چاہیے، اس کو بیان کی. اس کے بعد دوسری روایت ہے، عائشہ قالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت ستر منصوب علیہ تصاویر فعرفت الغضب فی وجہ فقلت اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول قالت فاتقتہ فاخذتہ فجعلتہ برفقتین فکان یرتفق بہما فی بیتہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی تھیں. میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چنانچہ فوراً عرض کیا میں اللہ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کو پھاڑا اور اس کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ان سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے. یعنی وہ پردے کی جگہ استعمال کیا گیا تو آپ نے ناگواری محسوس کی، اس لیے کہ وہاں مجرد زینت پیش نظر تھی. اسی کو انہوں نے پھاڑا، کاٹا اور ان سے دو تکیے بنا لیے، جو ایک استعمال کی اور ضرورت کی چیز تھی، تو آپ بیٹھتے بھی تھے اور آپ نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. میں نے لکھا یہ اس لیے کہ اب وہ کپڑا زینت کے بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا. گویا آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ضرورت کے حد تک تو بہرحال چیزیں ہوں گی، تکیہ بھی چاہیے، بچھونا بھی چاہیے، کہیں لیٹنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، لیکن بس یہاں تک ہم محدود رہیں گے، اس لیے کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لحاظ سے مجھے اپنے معاملات کرنے ہیں. تو ایک شاندار اسوہ قائم کیا، اسی کی تفصیلات آگے کی روایتوں میں بھی آئیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے، لیکن ان بنیادی مقدمات کو ذہن میں رکھیے کہ روایت ہمیشہ اطلاقی ہوگی، اس کو ایک صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھا جائے گا، اور قرآن مجید جب ایک فریم متعین کر دے گا تو اس سے تجاوز نہیں ہوگا. اس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے کہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کی روشنی میں سمجھا جائے، اصل میں روایتیں اس کی احتیاج رکھتی ہیں کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. یعنی قرآن مجید بتائے گا کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے کن چیزوں کو جائز رکھا ہے، اس کی حرمتیں کیا ہیں، ان حرمتوں کے لیے کیا ضروری تقاضے ہیں، زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ اپنے ایمان لانے والوں سے کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں سے متعین ہو جائیں گی، پھر ان کے اندر رکھ کر روایتوں کو دیکھا جائے گا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد صاحب. ہم یہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہماری کوشش ہوگی کہ ایک موضوع پر آپ سے کچھ تفصیلی استفادہ کریں. پچھلے کچھ عرصے میں یہ چیز زیر بحث رہی کہ بہت سارے ایسے اصول جن کو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور آپ ان کی تفصیل بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان اصولوں کے اطلاق میں بہت سارے اور بھی پہلو ہیں جن کو اگر مانا جائے تو اس کے کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ موضوع ہے، اس سے متعلق میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت کوئی اصول دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اصول دریافت کرنے کا عمل کیا ہوتا ہے، और दरियाफ्त करने के बाद जब उसका इतलाक किया जाता है तो ये इतलाक करने के इल्मी मराहिल क्या है, यानी क्या यूं होता है कि एक उसूल आपने दरियाफ्त कर लिया है और अब इसके बाद इसकी कुल्हाड़ी है जो फिर हर जगह चला दी जाएगी, या कुछ कोई इल्मी तरीकाकार है जिसको पेश नज़र रख के उसूल से इतलाक का सफर तय किया जाता है, इस पर रोशनी डालिए।
हमारे पास अल्लाह की किताब है, सारे उसूल उसी को समझने के लिए। ये उसूल कैसे दरियाफ्त किए जाते हैं, इनके दो ही माखज़ होते हैं, या तो इल्म व अक़ल के मुसल्लबात होते हैं, ज़ाहिर है कि कुरान मजीद भी एक कलाम है, किसी कलाम को समझने के लिए जो फितरी उसूल हैं वो मलहूज़ रखना होते हैं। दूसरे ये कि ख़ुद कुरान अपने बारे में कोई बात बयान करता है, तो कुरान मजीद का जब एक साहिब इल्म तालिब इल्माना मुताला करता है तो ये मालूम होता है कि वो किन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, कुरान मजीद ने यह बताया कि उसमें तशरीफ़ी आयात होती हैं, यानी वो एक ही मज़मून को 100 रंग से बांधता है, तो ये एक चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिला दी गई। इससे ये उसूल निकाला गया कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ उबाज़ा, कुरान अपनी तफसीर ख़ुद भी करता है। अब कुरान मजीद में एक मुकाम पर आप एक चीज़ देखते हैं तो दूसरी जगह भी देखें कि उसकी क्या तफसीलात हैं। ये मैंने मिसाल दी, लेकिन जो कुछ भी आप उसूल उसमें से निकालेंगे उसके लिए दलाइल देकर उसको आप एक उसूल की हैसियत से सब्त कर देंगे, उसके बाद किसी मुकाम पर उसका इतलाक़ करना है, तो ये अंधों की तरह नहीं होता। यानी ये ऐसा नहीं होता कि आपने बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दिया है और जो जो चाहे कर डाले, ये ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या तरीका होता है, हमारे नाकदीन को उस मिनहाज को समझना चाहिए, वो मिनहाज क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मकाम ज़ेर बहस है, यानी आप जाएंगे ना इतलाक़ करने वाले हैं, जो मकाम ज़ेर बहस है वहाँ क्या चीज़ होगी, अल्फाज होंगे, अल्फाज जुमलों की तालीफ़ में ढलेंगे, कलाम की सूरत इख्तियार करेंगे, अपना एक सियाक व सबाक वजूद में ले आएंगे, ये चीज़ें होंगी। अब ये देखिए कि इनमें किस तरतीब से आप जाते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ को देखते हैं, लफ्ज़ एक ही मानी को बयान कर रहा होगा, ऐसे चंद अल्फाज भी आपको मिल जाते हैं लुगत में कि जिनके एक ही मानी है, बात वहीं ख़त्म हो गई, यानी अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो मानी लफ्ज़ के हैं वो हैं, अब या तो जाइए और जाकर कलाम अरब से कोई और मानी तलाश कीजिए, वरना जो उसके मारूफ मानी हैं वो आपके सामने आ गए हैं। अगर लफ्ज़ के दो मानी हैं, लफ्ज़ के तीन मानी हैं, अब इहतमालात पैदा हो गए, इसके बाद आप जुमले की तारीफ़ को देखेंगे, जुमले की तारीफ या उन इहतमालात को ख़त्म करके आपको एक नतीजे तक ले जाएगी, बात ख़त्म हो गई, यहीं रह गई। लेकिन अगर इहतमालात अब भी बाकी हैं तो आप मौका व महल को और कलाम को बहसियत मजमू देखेंगे जैसे वो वहाँ बयान हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई इहतमाल बाकी रह गया है तो अब पूरा पूरी सूरा का नज़म ज़ेर बहस आएगा। यानी तरतीब यूँ नहीं है कि आपने एक उसूल लिया, या आपने कुरान मजीद के नज़म से मुतल्लिक एक राय कायम की, या आपने सूरा के बारे में एक राय कायम की और आप उसको लेके आ गए और आपने आके हर जगह उसका इतलाक करना शुरू कर दिया, ये यूँ नहीं होता। आपको लफ्ज़ से पीछे जाना होता है, यानी आप पहले देखते हैं कि वहाँ बात क्या बयान हुई है। मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ ये कहता हूँ कि कुरान मजीद का ये एजाज़ है, इसको उसने ख़ुद बयान किया है कि ला यातिल बातिल मिन बैन यदैह वला मिन खल्फे, आप ये तरतीब इख्तियार करें वो आपको कहीं जाने नहीं देगा। यानी या बात लफ्ज़ पर ख़त्म हो जाएगी, या तालीफ़ जुमला पर ख़त्म हो जाएगी, या फिर मौका महल और नज़म पर ख़त्म हो जाएगी। ये जो हम कहते हैं कि कुरान मजीद कतई दलाला है, ये दलालत कतई होती कैसे है, इसी प्रोसेस
आपसे बहुत शुक्रिया। अगला इस पर सवाल आपसे पूछते हैं वो ये है कि ये भी कहा जाता है कि ये जो उसूल है कानून इत्मामे हुज्जत का, इसको दरियाफ्त तो कर लिया गया लेकिन इसकी दरियाफ्त के बाद मुस्बत नतायज हैं जिनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ कुरान मजीद की आयतें समझ में आ जाती हैं उसके नतीजे में, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके नतीजे के तौर पर शरीयत और दीन का एक बड़ा हिस्सा है जो वो मनसूख होता जा रहा है। तो पहले तो ये बताइएगा कि अब तक जो तंसीख हुई है उसका दायरा क्या है, और फिर हम अगले सवाल में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मुतवक्के लोगों के जहन में कुछ चीज़ें हैं और वो ये कहते हैं कि जो प्रोसेस आपने बताया है इस पर भी अमल किया जाए तो उसके ये नतायज निकल सकते हैं। हम आपसे समझेंगे कि वो नतायज कैसे नहीं निकलते। तो पहले ये बताइए कि मजहब का वो कौन सा बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस कानून की जद में आके मनसूख हो गया।
ये कुरान मजीद में एक चीज़ बयान हुई है और वो मुनकरीन रिसालत के ख़िलाफ़ इकदाम है, यानी सूरह तौबा में कत्ले आम का हुक्म दिया गया है, इस कानून की रोशनी में उसको समझा गया है। अगर आप खालिस अहकाम के पहलू से देखें, और वही गालिबन यहाँ ज़ेर बहस है, तो एक यही चीज़ है जो इसकी ज़द में आई है। यानी ये बताया गया है कि कुरान मजीद जब ये कहता है कि अब इन मुनकरीन के ख़िलाफ़ जंग की जाए, जब ये कहता है कि अब एक ख़ास अल्टीमेटम दे के इनके ख़िलाफ़ ये और ये इकदाम किया जाए, जब ये कहता है कि ये अल्लाह का अज़ाब है जो इन पर नाजिल कर दिया जाए, तो इसकी हकीकत क्या है। आप दिलचस्प चीज़ ये देखिए कि जिस आयत को मौजू बनाया गया सूरह बकरा में, उसमें जहाद की गायत दो तरीक़ों से बयान हुई है।
जो मनसूख हो गया इस कानून की
जद में आके, मैंने पूरा कुरान मजीद की तफसीर लिख दी है, 5 जिल्दों में शाये हो गई है, तो ज़रा फहरिस्त मरतब करके देख लीजिए। यानी कुरान मजीद में मुनकरीन रिसालत के ख़िलाफ़ एक इकदाम का हुक्म दिया गया है, उसी पर उस उसूल का इतलाक हुआ है, उसमें जज़ा पर भी हुआ है, उसमें सज़ा पर भी हुआ है, उसी के मुख्तलिफ पहलुओं को उससे खोला गया है। जहाँ जहाँ वो चीज़ ज़ेर बहस है वहाँ इस रोशनी में उसकी तौज़ी की गई है, और तौज़ीह के लिए भी वही मिनहाज इख्तियार किया गया है जिसको मैंने पहले सवाल के जवाब में वाज़े किया है। यानी लफ्ज़ को देखा गया है, जुमले को देखा गया है, कलाम को देखा गया है, फिर उसके दलायल वहाँ से दिए गए हैं, फिर उस उसूल का इतलाक़ किया गया है। तो एक ही चीज़ है जो ज़ेर बहस आई है, क्या नमाज़ उसके नतीजे में मनसूख कर दी गई है, क्या रोज़ा मनसूख कर दिया गया है, क्या हज मनसूख कर दिया गया है, इबादत सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं, क्या माशरत के अहकाम ख़त्म हो गए हैं, क्या खुरानोश की हुरमतें ख़त्म हो गई हैं, पूरी शरीयत उसी तरह मौजूद है। यानी हैरत होती है, इस हुस्न ज़न की मैं दाद दे सकता हूँ, और कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि ये क्या बात है जो कही जा रही है। असल में कुरान मजीद में शिर्क और कुफर के ख़िलाफ़ कुछ इकदामात का फ़ैसला किया गया है, ये बताया गया है कि वो फ़ैसला किस उसूल पर हुआ है। یعنی جو باقی شریعت کے حکام ہیں ان میں سے کوئی مثال دیجئے نا کس چیز پر اس کا اطلاق ہوا ہے. ابھی آپ روایات میں نہ جائیے, اور اگر آپ تمام شریعت کو دیکھیے تو ایک وہ احکام ہے جو قرآن مجید میں منکرین کے خلاف اقدام کے ذیل میں بیان ہوئے ہیں, اور دوسرے اسی کے تحت بعض روایتوں کو سلجھا دیا گیا ہے. مثلاً امرت ان اقاتل الناس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسی قانون کے مطابق ہے, من بدل دین و فقتلوہ کو بتا دیا گیا ہے, یا میراث سے متعلق بعض چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسی قانون کا اطلاق کیا گیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوا ہے, اور یہ اسی دائرے میں روبہ عمل ہوتا ہے. اس کے سوا ذرا مثال دے کے مجھے بتائیے کہ پوری تفسیر میں میزان میں نے پورے دین پر لکھ دی, وہ کیا احکام ہے. ناقدین کی خدمت میں ادب کے ساتھ میں بھی عرض کروں گا کہ ذرا اس کی فہرست مرتب کر کے بتا دیں.
اچھا جی, جو آپ نے بتایا اصول سے جب آپ کسی چیز پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس میں آپ لفظ کو دیکھتے ہیں, اس کلام کو دیکھتے ہیں, اس سورہ کے نظم کو دیکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا قرآن مجید اس اصول کا اطلاق وہاں کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر مثال کے طور پہ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ اطلاق کیا جائے کہ یہ جو سزا ہے قذف کی, یہ بھی زمانۂ رسالت کے ساتھ خاص ہے, جس طرح قانون اتمام حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, آپ نے اتمام حجت کی اور پھر عذاب آ گیا, اور اس کو یوں ڈیفائن کیا جائے کہ امہات المومنین کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ در حقیقت اس کے مجرم تھے, چنانچہ واقعہ عفق جو ہے وہ اس کی دلیل ہے, کیونکہ سیدنا عائشہ کے ساتھ ہوا, اس کے ضمن میں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں. تو پھر یہاں پر مطلب کیسے ہم روکیں گے کہ اس قانون کا اطلاق اس موقع پر نہیں ہو رہا؟
ہم اس طرح یہ اطلاق کرتے ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم تو پہلے جو آیت زیر بحث ہے اس میں جائیں گے, الفاظ ایک سے زیادہ احتمال پیدا کریں گے, اس کے بعد ان احتمالات کی نفی کے لیے جملے کی تعریف کو دیکھیں گے. جملہ اگر ایک احتمال تک نہیں لا سکا تو پھر اس کے بعد موقع و محل کو دیکھیں گے, پھر اس کے بعد نظم کی طرف جائیں گے. تو ترتیب یہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے پہلے سے ایک اصول قائم کیا ہے اور پھر اس کا اس طریقے سے جا کے اطلاق کر دیں گے, ایسے ہی جائیں گے. اب آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے وہیں چلے جائیے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا, یعنی اس وقت اس کی تحقیق میں نہ جائیے, سیدہ کے ساتھ پیش آ گیا, جیسے کہ عام طور پر مانا جاتا ہے اسی طرح مان لیجیے, اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ سیدہ کے ساتھ خاص ہو گیا حکم؟ آپ وہ تو آگے بیان ہوا ہے نا سورہ نور میں, آپ قذف کی آیت کے بالکل پاس اٹھا کے لے آئیے اس کو. مثلا وہاں یہ جملہ مقدر مان لیجیے کہ سیدہ پر ان بدبختوں نے یہ تہمت لگا دی ہے, اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دی جائے تو یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ چار گواہ لاؤ کہ دیکھیے میں وہاں اٹھا کر لے آیا. اس صورت میں بھی قانون قانونی رہا ہے, اس کی کوئی تخصیص پیدا نہیں ہوئی. تو آپ اس کو اٹھا کے لے آئیے وہاں پہ جہاں قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. وہاں پہلے زنا کی سزا بیان ہوئی ہے, اس کے بعد زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا بیان ہوئی ہے, اس کے بعد بیویوں کے ساتھ لیان کی سزا بیان ہوئی ہے. تو آپ اس کو نظم کو یا سورہ میں جو چیز زیر بحث ہے پس منظر میں, شان نزول کی روایات بھی تو لائی جاتی رہی ہیں نا, لائیے نا قرآن مجید کے الفاظ کو وہاں اسے قبول کرنا چاہیے. یعنی یہ بات یوں آپ خارج میں بیٹھ کر نہیں کہیں گے, آپ وہاں لا کر دکھائیں گے. آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہاں دو احتمال پیدا ہو گئے ہیں, ایک یہ کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ سب خواتین کے لیے ہے, سب پاک دامن عورتوں کے لیے ہے, اور یا یہ خاص کسی شخصیت کے لیے ہے. پہلے آپ وہ دو احتمال پیدا کریں, اس کے بعد آپ نظم کی طرف جائیں گے. تو ہمارے ہاں یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا, یہ ایک بندھا ہوا نظام ہے. یعنی آپ چونکہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارے ہاں فقہا تو یہ کام کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو اٹھائیں گے اور ربا کا فکبر سے تکبیر تحریمہ فرضیت ثابت کر دیں گے, قوم اللہ قانتین سے یہ ثابت کر دیں گے. ہمارے ہاں تو آپ کو لفظ کے ساتھ بند کے چلنا پڑتا ہے. اسی طرح میں آپ کو مثال دوں گا کہ جو حرابہ کے یا فساد فی الارض کے احکام ہے سورہ مائدہ میں, ذرا دیکھیے کہ وہاں کیا بیان کیا گیا ہے. یعنی آیت کے آپ پہلے جملے ہی کو دیکھیے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, یعنی وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیں, اور وہ لوگ کے جو زمین میں فساد برپا کریں. یعنی وہاں جرائم ہی دو بیان ہوئے ہیں, ایک جرم کیا ہے اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہے اس میں رسول اللہ کی موجودگی میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا جائے. دوسرا جرم کیا ہے؟ فساد فی الارض. اب یہ واؤ کے ساتھ عطف و معطوف ہے. واؤ یا تو تفصیل کی ہوگی یا مغائرت کی ہوگی. اگر مغائرت کی ہے تو دو جرائم ہیں اور دونوں جرائم کی ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے. یعنی اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو, اس کی موجودگی میں سرکشی اختیار کر لی جائے, اس کی بھی وہی سزائیں جو آگے بیان ہوئی ہیں. فساد برپا کیا جائے, اس کی بھی وہی سزائیں جو آگے بیان ہوئی ہیں. تو دو جرائم ہو گئے. اچھا آپ تفصیل کی واؤ لے لیجئے اور اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوگا. ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کریں, تو اس میں فساد فی الارض اصل بنے گا اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے جرم پر اس کا اطلاق کیا جائے گا. تو الٹ ہو جائے گی صورتحال. یہ بالکل اس طرح کا جملہ بن جائے گا جیسے آپ کہیں کہ وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ دوسروں کا مال چوری کر لیتے ہیں, اور چوری کی سزا تو یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اصل میں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے جس کا اطلاق ملاوٹ کرنے والوں پر کیا گیا ہے. یہاں فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہوئی ہیں جس کا اطلاق ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی حکومت میں اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں. تو قرآن مجید آپ کو یہیں سے آگے نہیں جانے دے گا. یعنی اس نے دونوں صورتوں میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہاں فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں. یعنی یا آپ یہ کہیں گے کہ دونوں جرائم کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں, اور یا یہ کہیں گے کہ اصل فساد فی الارض کی سزا بیان ہوئی ہے جس کا اطلاق رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کی حکومت کے خلاف, آپ کے احکام کے خلاف سرکشی پر بھی کیا گیا ہے. اب آپ آگے بڑھیں گے تو اسی کے تحت چوری کی سزا آ جائے گی. وہ فساد فی الارض کو بیان کیا اور یہ کہا یہ خدا کی شریعت ہے فساد فی الارض کے بارے میں, اس کے بعد کہا اور چور کی سزا یہ ہے. تو کوئی امکان ہی قرآن مجید نہیں چھوڑتا کہ آپ اس میں کسی باہر سے لائے ہوئے قانون کا اطلاق فرمائیں اور اس کے بعد جو معنی اس کے اندر چاہے پیدا کر دیں. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. نہ سورہ نور میں اس کا امکان ہے, نہ سورہ مائدہ میں اس کا امکان ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جہاں تک قصاص کی سزا کا تعلق ہے اس کا تو خاتمہ اس آیت پر ہوتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ذرا اس کا یہ ترجمہ کر کے دکھائیے کہ جن لوگوں پر اتمام حجت ہو گئی ہے انہی کے لیے اس میں زندگی ہے. قرآن مجید اگل کے پھینک دیتا ہے ایسی ہر چیز کو. تو لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. آپ کس طریقے سے جاتے ہیں یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کوئی فقی اصول کوئی قاعدہ لے کے چلے جائیں. نہیں, آپ کو لفظ سے سخت کر پہلے لفظ احتمال پیدا کرے گا. یعنی وہ ایک معنی پر نہیں ہے, دو پیدا کر دیے, دو موجود ہیں. اب آپ جملے میں جائیں گے, اب آپ نظم میں جائیں گے. تو یہ سفر آپ کو طے کرنا ہوتا ہے. تو میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں کہ یہ سزائیں جہاں جہاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہاں اس کا کوئی امکان نہیں. آپ کو آیت اوپر جانے ہی نہیں دے گی. آپ کسی اصول کا باہر سے لائے ہوئے کسی اصول کا اس پہ اطلاق نہیں کر سکتے. ہمارا تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ قرآن کے شہرستان معنی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے, وہ اس کے الفاظ ہیں. ہمارا بنیادی اصول یہ ہے, اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم غور کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غلطی کھا جائیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس اصول کا آپ اطلاق کر کے جس چیز کو چاہیں اس کے تحت نکال دیں, جس چیز کو چاہیں ڈال دیں. آپ کو اللہ کی کتاب کے لفظوں کے سامنے سر رگو ہونا پڑے.
عوام صاحب, تین سزاؤں کو ہم مختصراً لے لیتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میزان میں ان کو شامل کیا ہے اور ان کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کے اس حصے کو نقل کر دیا ہے جو ان کو مسلمانوں پر لازم کرتی ہے. تو قذف کی سزا میں جو آیت سورہ نور کی آپ نے لکھی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے, اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ نہ لا سکیں ان کو 80 کوڑے مارو پر. اب یہ بتائیں کہ یہ آیت نقل ہوئی ہے, اب اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ نساء میں سیدہ پر ایک بہتان کا ذکر ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
سورہ نساء میں نہیں ہوا, اسی میں ذکر ہوا, آگے جا کے اسی میں ذکر ہوا,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اپنے مخاطبین کو پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور پھر یہی آیت آگے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ کیسے ہیں, تو یہ قرائن کیسے ان لفظوں کی تخصیص نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ؟
یہ قرائن نے تو بعد میں جانا ہے. پہلے یہ ہے کہ آیت کا آپ ترجمہ کریں گے, اس میں لفظوں کا کیا ترجمہ ہے, ان کے نتیجے میں جملے کی تعریف کیا ہوتی ہے, اس سے پہلے مدعا متعین کریں گے. یعنی باقی چیزیں تو میں نے عرض کیا کہ پیش نظر اس وقت رکھی جائیں گی جب کہ یہاں احتمال پیدا ہو جائے گا. تو احتمال پیدا ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک سیدھی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ زنا کرنے والے مرد ہو یا عورت اس کی سزا یہ ہے, سزا اس طرح سے دینی ہے. وہ لوگ زنا کی تہمت لگا دیں ان کی سزائیں یہ ہیں, وہ میاں بیوی جو آپس میں تہمت لگا دیں ان کے لیے یہ معاملہ اختیار کرنا ہے. تو اب آپ اس جملے کے اندر پہلے یہ احتمال پیدا کریں گے کہ اس میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے تعمیم بھی ہو سکتی ہے, وہ احتمال آپ پہلے پیدا کریں, اس کے بعد آگے کے کرائم زیر بحث آئے. ہمارے ہاں یہ چیز ایسے نہیں ہوتی, پہلے وہاں سے چلیں گے. چنانچہ میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا ہے کہ آپ اس ساری بات کو اٹھا کر یہاں لے آئیے تب بھی کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ یہاں لے آئیں کہ سیدہ پر تہمت لگا دی گئی ہے, ان بدبختوں نے اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کو ہدف بنایا ہے, تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دی جائے تو اس کی سزا یہ. اب دیکھیے میں نے یہ جملہ بولا ہے, میں نے اس سے پیچھے سیدہ کا ذکر کر دیا ہے, اس کے باوجود تخصیص نہیں ہو سکی. تو اس لیے کلام کا صحیح فہم پیدا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ معاملات اس طرح الٹ اپ نہیں ہوتے.